ہوئی قوت میں جان ڈالنے میں اپنا وقت صرف کرنا، اور اس ڈب ڈماتے چراغ کو جس کا تیل ختم ہو گیا ہے، بتی جل گئی ہے، دوبارہ بھڑکانا نہ صرف مشکل بلکہ لا حاصل کام ہے. یعنی سلطنت مغلیہ کو دوبارہ کھڑا کرنا. تو روشن ضمیر علماء نے یہ سمجھا کہ اس دم توڑتی ہوئی قوت میں جان ڈالنے میں اپنا وقت صرف کرنا، اور جس ٹب نماتے چراغ کو جس کا تیل ختم ہو گیا ہے اور بتی جل گئی ہے، دوبارہ بھڑکانا صرف مشکل بلکہ لا حاصل کام ہے. اس لیے کہ اگر کسی ایسے خشک درخت کو جو زندگی کی صلاحیت سے محروم اور اس کا نمو ختم ہو چکا ہے، کسی ہزارے سے چھڑکاؤ کر کے اور کسی خارجی تدبیر سے شاداب اور قائم نہیں رکھا جا سکتا، گویا ان کے سامنے فلسفی مورخ ابن خلدون کا حکیمانہ معقولہ تھا کہ جب کوئی سلطنت بوڑھی ازکار رفتہ ہو جاتی ہے تو پھر اس کو اثر نو جوان نہیں کیا جا سکتا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کوئی بڑی سے بڑی مسیحائی کسی جان بالغ ادارے کو اپنی زندگی کے دن پورا کر چکا ہے زندہ نہیں رکھ سکتے. تو انہوں نے اپنی صلاحیتوں اور وسائل کا دیندارانہ اور حقیقت پسندانہ جائزہ لیا اور اپنی طاقتوں کو سوچ سمجھ کر اسلامی تہذیب اسلامی علوم کی حفاظت کے مقصد پہ مرکوز کر دیا، کہ بجائے اس کے کہ سلطنت مغلیہ کو دوبارہ کھڑا کیا جائے اور اس پر اپنی صلاحیتیں صرف کی جائیں، جس کے اندر زندگی کی روح بھی ختم ہو چکی ہے، اس کے بجائے اپنی صلاحیتوں کو اور اپنے وسائل کو اسلامی تہذیب اور اسلامی علوم کی حفاظت کے مقصد کے لیے صرف کی جائے. ان کو یقین تھا کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے زندگی کا جو آئین دیا گیا ہے اور جو کتاب دی گئی ہے اور جو قانون شریعت ملا ہے، ہمیں جس تہذیب کا وارث بنا گیا ہے، ہمیں جو محکمات اور اصول عطا کیے گئے ہیں، ان کے لیے بہار خزاں جوانی بڑھاپے ترقی تنزل تغیر تبدلی موت اور حیات کا یہ قانون طبیعی نہیں جو ساری کائنات میں کارفرما ہے. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس پر جھوٹ کا دخل نہ آگے سے ہوگا نہ پیچھے سے. وہ ایک سچا نظریہ ہے، محکمات موجود ہیں، اللہ کی کتاب ہے، اسلامی اصول ہے، وہ ہمیشہ اس پہ بہار ہی رہے گی. اس کے دوام اور بقا کی ضمانت اور اعلان ہے. انہوں نے ساری طاقت علوم اسلامیہ کی حفاظت اور اس تہذیب کو نہ صرف اپنی جگہ برقرار رہنے بلکہ اس کے دائرے کو وسیع کرنے اور زندگی کا اس کا رابطہ رکھنے پر صرف کر دی. دینی علوم کی حفاظت اور اسلامی تہذیب کو زندہ کرنا، اس کو برقرار رکھنا، اس کا دائرہ کار وسیع رکھنا اور زندگی سے اسلامی تہذیب کا رابطہ رکھنا، قائم رکھنا، اس پر انہوں نے اپنی زندگیاں لگائیں. انہوں نے اپنی جدوجہد کے لیے صحیح میدان کا انتخاب کیا. یہاں پر ایک لگتے سینکڑوں برس پیچھے ڈال سکتی ہے اور پھر کبھی اس کی تلافی نہیں ہو سکتی، یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے، غلطی نہیں کرنی چاہیے اس کو. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے عالی مقام رفقا مولانا رشید احمد گنگوئی وغیرہ کے اندر جو جذبہ کار فرما تھا، وہ جذبہ تھا حمیت اسلامی کا. وہ محض چند کتابیں پڑھنے پڑھانے کے لیے انہوں نے وہ تعلیمی ادارہ نہیں بنایا، بلکہ ان کے پیچھے ایک جذبہ تھا، اور وہ جذبہ تھا حمیت اسلامی غیرت اور اسلام کے مٹنے کا درد اور غم اور اسلامی تہذیب کو غالب کرنے کا سچا جذبہ اور سچی فکر. تو وہ حمیت اسلامی کا جذبہ تھا، اسی نے ان سے اس دارالعلوم کی بنیاد رکھوائی. مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو دینی علوم میں اجتہاد کا مقام حاصل تھا. اللہ تعالی نے ان کو علم کلام اور معارف الہیہ میں دیدہ وری اور نقطہ سجنی کی غیر معمولی دولت سے نوازا تھا، جس کی شاید ان کی کتابیں آب حیات، تقریر دل پذیر، حجت الاسلام ہے، جو اردو میں اور مولوی میں پڑھنا اس کے لیے مشکل ہے، اردو میں. لیکن ان سب سے بڑا امتیاز یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حمیت اسلامی کے جوہر سے حصہ وافر عطا فرمایا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بچپن، ایک بے چین روح اور ایک مسترد دل عطا فرما دیا تھا. تو انہوں نے جو دعلوم کی بنیاد رکھی وہ محض چند کتابوں کے پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں، بلکہ اس کے پیچھے یہ مسترد طبیعت تھی، بے چین دل تھا، اور وہ حمیت اسلامی تھی جس نے ان سے یہ بنیاد رکھوائی. یہ وہ دیکھ رہے تھے کہ ہندوستان، جس پر ہمارے اسلاف کی بہترین صلاحیتیں صرف ہوئی ہیں، جس نے اسلام کی خدمت اور دین علوم کے میدان میں وہ کارنامے انجام دیے جن کی نظیر بڑے بڑے اسلامی ملک میں نہیں پیش کر سکتے، تاریخ کے پچھلے دور میں وہ مسلمانوں کی ذہانت، ان کی قوت اجتہادی، ان کے العزمی، حوصلہ مندی کے اظہار کا سب سے بڑا میدان رہا پر صغیر. اس نے علوم اسلامیہ کی خدمت میں حصہ ہی نہیں بلکہ ان میں اضافہ کیا. اس نے اسلامی کتب خانوں کو بعض وہ کتابیں دی جن کی مثال اسلام کے پورے علمی تاریخ میں نہیں ملتی. اس وسیع ملک کو اس آسانی کے ساتھ مغربی تہذیب کی تحویل اور اس کے علم برداروں کے چارج میں دے دینا کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ مسلمان خاندانوں کے نو نہال صدیقی، فاروقی، علوی، عثمانی اور سادات شیوخ کے گھرانوں کے چشم و چراغ، جن کے اسلاف و اکرام کے کوششوں کے بدولت لاکھوں انسانوں کو اسلام کی ہدایت علم کے دولت نصیب ہوئی، جنہوں نے اسلام کی چراغ کو اپنے سینے سے لگائے رکھا، بڑی بڑی آندھیوں اور طوفانوں میں اس کو گل ہونے نہ دیا، اسلامی تہذیب، معاشرت، سنت اور شریعت سے رشتہ توڑ کر خالص مادہ پرست انگریزوں کے قبضے میں چلی جائیں. یہ برداشت نہیں تھی ہمارے ان بزرگوں جنہوں نے اس دارالعلوم کی بنیاد رکھی، اور وہ اس کو اپنی نئی تہذیب اور تعلیم کے سانچے میں ڈھال کر مسلمانوں، یا صحیح الفاظ میں دنیا داروں کی ایک نئی نسل تیار کر دیں جس کا نام اور قومیت کے سوا کسی چیز میں سابق نسل سے مناسبت اور مشابت نہ ہو. نام کے لحاظ سے مسلمان ہو، قوم کے لحاظ سے مسلمان ہو، باقی کوئی چیز ان کی مسلمانوں کسی لگے نہیں. یہ سوال تھا جو مولانا محمد قاسم نامورتی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک مسئلہ بن کر کھڑا ہو گیا. یہ ایک مسئلہ محض ایک مدرسہ تعلیم گاہ کے قیام کا نہیں تھا، میں سمجھتا ہوں دارالعلوم کے حق میں یہ ازالہ حیثیت عرفی کا جرم ہوگا، اور یہ اس کا تعارف کے معاملے میں بڑی کوتاہی ہوگی کہ اگر کہا جائے کہ دارالعلوم چند مخصوص کتابوں کے پڑھنے پڑھانے اور درس اور تدریس کا ایک مرکز کی حیثیت سے قائم ہوا تھا. یہ اس کے تعارف میں بڑی کوتاہی ہے. اس سے بڑھ کر اس کے بانیوں کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہو سکتی اگر آپ دارالعلوم کا تعارف یوں کروائیں. ایسے کہنے والوں کو ان بزرگوں کی روحوں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا. جس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ یہ ماد ایک مدرسہ ہے تو شیخ الہند تڑپ اٹھتے تھے، اور ان کے نزدیک یہ اسلام کا ایک قلعہ اور اس کے دائیوں اور مجاہدوں کی تربیت کی ایک چھاونی اور سلطنت مغلیہ کے گل ہونے والے چراغ کا بدلہ بلکہ نعم البدل تھا. وہ تو اس کو ایسا مرکز دیکھنا چاہتے تھے جہاں ایسے افراد کی تیاری ہو جو دین اور دین علوم کی خاطر اپنا مر مٹ مٹنا سادہ سمجھتے. اپنی صلاحیتیں اور اپنی پوری زندگی اپنے دین کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں. ایسے افراد کی تیاری اس تعلیمی ادارے سے مقصود تھی. کوئی مدرسے میں اس لیے پڑھے کہ اس کے بعد کوئی اچھی امامت مل جائے گی، کوئی اچھی نوکری مل جائے گی، کوئی اچھا پیسہ کمانے کا مقصد مل جائے گا، تو مدرسہ ایسے افراد کو تیار کرنے کے لیے نہیں. تعلیمی دینی ادارہ تو اس لیے ہوتا ہے کہ ایسے افراد تیار کریں جو مادی زندگی سے بے نیاز ہو کے اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے والے ہیں. اور ان کا ذہن یہ ہو, یہ راستہ خوشحالی کا راستہ نہیں ہے اور تونگری کا راستہ نہیں ہے, یہ راستہ مجاہدوں کا ہے, سادگی کا ہے, قناعت کا ہے, زہد کا ہے. ہاں یہ اللہ کی سنت ضرور ہے, یہ اللہ کی سنت ضرور ہے کہ اس راستے میں چل کر جو آدمی اپنے اندر کمال پیدا کرے گا اور لوگوں کے لیے نافعیت پیدا کر دے گا, انشاءاللہ کبھی اسے اس راستے میں شکوہ نہیں ہوگا. اپنے اندر کمال پیدا کر لے گا اور اپنے اندر نافعیت پیدا کر دے گا, ٹھیک ہے نا, تو اس راستے میں کبھی ضائع نہیں ہوگا, کبھی اسے شکوہ نہیں ہوگا کہ میں نے راستے کا انتخاب کیوں کیا ہے. بتائیے نا بھائی, ایک نافعیت رکھنے والا آدمی پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا تو لوگ وہاں پہنچتے نہیں پہنچتے, اور اگر آدمی اپنے ارد گرد دیوار لگا دے کہ اندر کوئی نہ آئے لیکن اس کے اندر نفع موجود ہے, بتائیے لوگ چھلانگ لگا کے آئیں گے نہیں آئیں گے, کود کے آ جائیں گے. اگر ان تعلیمی اداروں کے اندر کوئی شخص کمال پیدا کر لے اور اپنے اندر نافعیت پیدا کر دے, اسے کبھی شرمندگی نہیں ہوگی کہ میں نے راستہ کیوں انتخاب کیا. شرمندگی اور بعد میں صرف پوری لوگوں کو ہوتی ہے جو اس راستے میں چل کر اپنا وقت ضائع کرتے. اور اس موسم سے اور ان زندگی کی ان گھڑیوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے, وہ پھر پریشان ہوتے ہیں. ان کے نزدیک یہ اسلام کا ایک قلعہ اور ایک تربیت گاہ ہے, اور سلطنت مغلیہ جو گل اس کا چراغ گل ہو گیا, یہ دینی ادارہ اس کا بہترین نعم البدل ہے. ایک سلطنت کا نعم البدل ایک تعلیمی ادارہ. بس مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اصل مسئلہ یہی تھا کہ کیا ہندوستان کو ان مغربی خارتگروں کے ہاتھوں میں دے دیا جائے, کیا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہیں کہ ہمارے جگر کے ٹکڑے جنہوں نے ہمارے خون جگر سے پرویش پائے, جن کے رگوں میں اولیاء کا خون دوڑ رہا ہے, ان کالجوں یونیورسٹیوں کے قبضے میں چلے جائیں اور وہ انہیں بے دین بنا دے. مغربی تہذیب اور تعلیم کے سائے میں پروان چڑھ کر ہم سے مکمل طور پہ بیگانہ اور ناشنا ہو کر نکلے. انہوں نے انگریزی حکومت کے چیلنج کو قبول کیا اور بالکل اپنے جد امجد حضرت صدیق اکبر کی زبان میں یوں کہا, اَيَنْ قُسُ الدِّينَ وَنَحَيْ, کیا خدا کے دین میں میرے جیتے جی کمی ہو جائے اور میں زندہ رہوں. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ جذبہ تھا, اَيَنْ قُسُ الدِّينَ وَنَحَيْ, میرے جیتے جی جیت دین میں نقص آ جائے یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا. اس کی صحیح ترجمانی یہی فکرہ کرتا ہے جو آج سے 1350 برس پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زبان سے نکلا تھا. اس فکرے نے تاریخ کے دھارے کو بدل دیا اور زمانے کی کلائی موڑ دی تھی. یہ ایک مختصر سا فکرہ نہیں, ایک دور کا عنوان اور ایک تاریخ کا خلاصہ ہے. اگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کوئی سیرت اور سوانح نہ لکھی جاتی اور یہی ایک فکرہ ان کی مکمل سیرت پر سیرت کا عنوان بن سکتا تھا, کہ ان کی پوری زندگی اسی گرد گھومتی تھی, اَيَنْ قُسُ الدِّينَ وَنَحَيْ, کہ میرے جیتے جیت جین کی کمی یہ برداشت نہیں ہوگی. یہ ایک الہامی فقرہ تھا جو ان کی زبان سے نکلا، ایک شیر تڑپ کر چست لگا کر دھاڑتا ہے جس سے سارا جنگل کانپ جاتا ہے، اس سے زیادہ جلال اور اس سے زیادہ شجاعت اور غیرت اس فقرے میں موجود ہے۔ یہ حمیت اسلامی غیرت ایمانی سے بھرپور جملہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں دارالعلوم کے بانیوں کی جو چیز رہنمائی کر رہی تھی وہ یہی احساس تھا۔ اسی احساس کے ساتھ انہوں نے دینی اس ادارے کی بنیاد رکھی، اسی کی خاطر انہوں نے اس کی فضا بنائی، اسی کے ان کا پورا ماحول تھا۔ کہ ایسے تڑپنے والے افراد یہاں تیار کیے جائیں جن کے اندر دین کی کڑن ہو، دین کی تڑپ ہو، دین کی غیرت ہو، ایسے افراد تیار۔ وہ یہی احساس تھا جس کا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا کہ وہ صرف اور نحو کی تعلیم اور علوم عالیہ اور عالیہ کے مجرد تدریس کے لیے مرکز قائم کرے۔ اس کے لیے مصر کا جامع ازہر، تیونس کا جامع زیتونہ، مراکش کا جامع القروین اور ہندوستان کے کئی بڑے بڑے ادارے موجود تھے۔ ان کی ٹکر کا کوئی ادارہ قائم کرنا اور اس میں سر و سمانی کی حالت میں محض تعلیم و تعلم کے لیے کوئی دانش مندانہ فعل اور کوئی ضرورت مندانہ اقدام نہ تھا۔ اس وقت بڑے بڑے ادارے موجود تھے لیکن ان کے مقاصد اور تھے، یہ تو مقصد ہی کچھ اور تھا۔ یہی دینی اہمیت تھی جس نے مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو بے چین بنا رکھا تھا اور انہوں نے یہ ادارہ قائم کیا۔ اس ادارے نے ایک محدود اور غیر محسوس طریقے پہ کام کا آغاز کیا جس کا احساس اس زمانے کے اچھے اچھے صاحب نظر لوگوں کو بھی شاید نہ ہوا ہو کہ ادارہ کیوں قائم ہوا، اور آج ایک صدی سے اوپر ہو گیا اور سبحان اللہ اس کی شاخیں پورے عالم میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اگرچہ 100% ایسے لوگ نہیں پیدا ہوئے لیکن ہر دور میں ان اداروں نے ایسے افراد امت کو ضرور دیے، چاہے ان کی تعداد کم ہی صحیح لیکن ملتے آئے، جنہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا دین کی خدمت کو بنایا۔ جس کا احساس زمانے کے اچھے اچھے صاحب نظر لوگوں کو بھی شاید نہ ہوا ہو لیکن اس کا مقصد بہت عظیم تھا۔ وہ مقصد یہ تھا کہ اس ملک میں اسلامی تہذیب، اسلامی معاشرت، علم دینیہ اور شریعت اسلامیہ کے لیے قلعہ تعمیر کریں اور اس دعوت کو متعدی بنائیں کہ ایک ایسا قلعہ بنے جس میں اسلامی تہذیب، اسلامی معاشرت، دینی علوم اور شریعت اسلامیہ کی دائی پیدا ہو جائے اور پھر یہ دعوت متعدی ہو، پھر یہاں سے پھیلے ہو اور پھیلے سب پھیلے۔ اس کی تمام کوششوں کا ماحاصل اور مطمع نظر صرف یہ تھا کہ اس ملک کے مسلمان جب تک زندہ رہے ان کا رشتہ شریعت محمدیہ بھی استوار رہے۔ یہ مقصد ہے ایک تعلیمی اور دینی ادارے کا۔ ایسے افراد تیار ہوں، ایسے باکردار لوگ تیار ہوں، ٹھیک ہے، جو معاشرے اور سوسائٹی کا رابطہ شریعت محمدیہ سے قائم رکھے، انہیں جال بٹھا دیا جائے، مجھے رابطہ قائم، یہ ان کی ذمہ داری ہوتی۔ ملے گا کتنا، کمائیں گے کتنا، فائدہ کتنا ہوگا، یہ چیزیں ان کے اغراض میں نہیں تھیں، یہ چیزیں ان کے پیش نظر نہ تھیں. اسی دین اور آئین کے پابند ہوں جو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کو ملتا ہے، اور جب وہ دنیا سے رخصت ہوں تو وہ اسی دین کے وفادار اور حلقہ بگوش ہوں. یہ گویا اس وصیت اور عہد نامہ کی تعمیل تھی جس کا قرآن مجید میں ارشاد ہے، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. یہ جو وصیت فرمائی نا ایک نبی نے اپنی اولاد سے، تو اس وصیت پر عمل کرنے کے لیے یہ تعلیمی ادارہ قائم ہوا کہ آئندہ نسل مسلمانوں کی اسلام پر زندہ رہے اور اسلام پر اس کا خاتمہ ہو. یہ ہے تعلیمی ادارہ، یہ ہے دینی ادارہ، اس کا مقصد یہ. حضرات، اس زمانے کا جو فتنہ اور چیلنج ہے، اس زمانے کا چیلنج یہ کہ اسلام کو اس کی جداگانہ تہذیب اور اس کی مخصوص معاشرت سے الگ کر دیا جائے. اسلام کو اس کی جداگانہ تہذیب اور مخصوص معاشرت سے اسلام کو الگ کر دیا جائے. آپ ایئرپورٹ پہ دیکھتے ہوں گے، ذرائع ابلاغ میں دیکھتے ہوں گے کہ کس تہذیب کے ساتھ مسلمان قوم آپ کے سامنے آتی ہے. ان میں اور ایک ہندو میں، اور ان میں اور ایک عیسائی میں، ان میں اور غیر مسلم میں کوئی فرق نہیں رہتا. یہی سب سے بڑا چیلنج ہے کہ مسلمانوں کو ان کی مخصوص تہذیب سے اور مخصوص معاشرت سے الگ کر دو. مسلمان رہیں لیکن اسلامی معاشرت نہ رہے، اسلامی تہذیب نہ رہے، اسلامی رہن سہن نہ رہے. اور آج پوری دنیا میں یہی حال ہے. رہی صحیح جو چیز رہ گئی وہ آپ کو یہ چیز نظر آئے گی مسجد کے ماحول میں، مدرسے کے ماحول میں، دینی جگہوں پر، ورنہ تو وہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں. یہ اس وقت کا بڑا چیلنج ہے دین کے دائیوں کے لیے. اس لباس پہننے میں کیا حرج ہے، اور حرج حرج کرتے کرتے کہاں تک پہنچ گئے. یہ بڑا چیلنج ہے. آپ کسی بھی اسلامی دنیا میں، کافروں کی دنیا میں نہیں، اسلامی دنیا میں چلے جائیں، نماز ہی ملے گی آپ کو لیکن اسلامی معاشرت نہیں ملے گی، اسلامی تہذیب نہیں ملے گی. وہاں کے مفتی کے اندر بھی حال برا ہوگا، وہاں کا امام بھی ایسا ہی ہوگا. یہ تو ہمارے بزرگوں نے جس بنیاد پر یہ دینی تعلیمی ادارے رکھے بنائے تھے اس کی برکت ہے کچھ آپ کو یہاں چیزیں نظر آ رہی ہیں. اگر آج ہم اس تہذیب کو چھوڑ کر مسلح پہ آ جائیں لوگ کیا کہیں گے، کچھ دماغ کا مسئلہ ہو گیا. الحمدللہ یہاں اس کی گنجائش نہیں ہے، لیکن اسلامی دنیا کو آپ حال دیکھیں کیا حال بن رہا ہے. آج آپ سے مطالبہ یہ ہے، مسلمان رہو، تمہیں کوئی نہیں ٹوکتا، مسلمان رہو، تمہیں کوئی نہیں ٹوکتا. لیکن جسے دوسرے لفظ میں یہ بنیاد پرست نہ بنو، یہ انتہا پسندی صحیح نہیں ہے، یہ دقیانوسی ہے. مطلب کیا ہے؟ تم اسلامی تہذیب پہ اصرار نہ کرو، اسلامی معاشرت پہ اصرار نہ کرو، اسلامی زندگی پہ اصرار نہ کرو. آپ سے مطالبہ یہ، اور خصوصاً آپ کے ذرائع ابلاغ، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، جو چیزیں آپ کے اندر 20 سال بعد میں ڈالنا ہوتی ہیں، وہ آج سے وہ شروع کر دیتے ہیں، تاکہ آہستہ آہستہ دیکھتے 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 20 سال تک کے بعد قوم اس پہ آ جائے گی. آپ کی یہ سائن بورڈ جو لگی ہوئی ہیں، کسی وقت ایسا تھا کہ ان پہ مرد کی تصویر بننا بڑی عجیب بات ہوتی تھی، پھر ایک وقت آیا اس میں عورت آئی اور بڑی بزرگ بن کے آئی لباس شریف سے، پھر ایک وقت آیا عورت آئی اس کے لباس میں کمی آئی، پھر ایک وقت آیا کہ مرد عورت اکٹھے آئے. وہ چیزیں آ گئیں جو کسی زمانے میں سینما پہ لگتی تھیں اور لوگ کسی وقت اس میں پردہ ڈال دیا کرتے تھے کہ مخصوص مہینہ آ گیا، مخصوص دن آ گئے، اس میں بھی پردہ ڈال دیتے. لیکن اب ان چیزوں کا ایسا عادی بنا دیا، کوئی بات ہی نہیں. نمازی بھی جب اپنے کپڑے بیچے گا تو ایسی اشتہار لگا دے گا، حاجی بھی جب اپنے کپڑے بیچے گا تو اس قسم کی تشہیر کرے گا. سلو پوزن کی طرح آپ کو ان چیزوں کا عادی بنا دیا. اور یہ سب کس لیے ہے؟ کہ آپ اپنی اسلامی معاشرت سے، اسلامی تہذیب سے دستبردار ہو جائیں. یہ آج کا بڑا چیلنج ہے. پہلے تبدیلیاں آہستہ آتا تھا، جیسا زمانہ تھا ویسے انقلاب بھی بیل گاڑیوں پہ آیا کرتا تھا. ہاتھیوں کا دور تھا، بیل گاڑیوں کا دور تھا، گدا گاڑیوں کا دور تھا، تو انقلاب بھی آہستہ آہستہ آیا کرتا تھا. اب راکٹوں کا دور ہے، بجلی کا دور ہے، برق رفتاری ہے، تو تبدیلیاں بھی اسی رفتار سے آ رہی ہیں. جو پہلے صدیوں میں چیزیں بدلتی تھیں، اب وہ سالوں میں بدلتی ہیں. یعنی پچھلے 10-15 سالوں میں آپ کی جو قوم بدلی ہے، پچھلے 60 سال میں نہیں بدلی. اپنے اقدار کے لحاظ سے، اپنی معاشرت کے لحاظ سے، اپنے اخلاق کے لحاظ سے جو تبدیلی آئی ہے نا، جو پستی آئی ہے، جو پچھلے 50 سال میں 60 سال میں نہیں آئی، جو پچھلے 15-20 سالوں میں آئی ہے. پہلے انقلاب بڑی سست رفتاری آہستہ آتا تھا، جیسا زمانہ تھا ویسے انقلاب بھی، وہ بیل گاڑیوں، ہاتھیوں، زیادہ سے زیادہ تیز رفتار گھوڑوں کا زمانہ تھا. اس وقت انقلاب انہی سواریوں کی رفتار سے آتا تھا. پھر ریل چلی، انقلاب ریل پہ سفر کر کے آنے لگا. پھر ہوائی جہاز چلے، انقلاب ریل رفتار تیز ہوئی. اب انقلاب ایٹمی انرجی استعمال کرتا. آواز سے زیادہ تیز جہازوں اور ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ذریعے دم کے دم گھر گھر پہنچ جاتا. بجلی کی سواری پہ سوار ہو کے فتنہ آتا ہے اور انقلاب آتا ہے اور تبدیلی آتی ہے. اتنی تیز رفتاری ہے. تو تیاری کرنی ہے بھائی. ہاں تیاری کرنی ہے, اور تیاری محض چند کتابوں کے ساتھ نہیں, اس جذبے کے ساتھ اور اس تڑپ کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, اس تڑپ کے ساتھ. باقی ملے کیا, تو دنیا کے بارے میں تو اللہ نے کہا لا اسألکم علیہ اجرا, دنیا والوں مجھے کچھ نہیں چاہیے تم سے, ان اجری الا علی اللہ, میں جو کچھ بدلہ اور معاوضہ اور خدمت لوں گا اللہ سے لوں گا. یہ تو پھر بات بنے گی انشاء اللہ. سبحانک اللہ وبحمدک نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک ونتوب الیک.